نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها. اب یہاں سے آگے مسلمانوں کی مجلسی زندگی اور خاص طور پہ ان کے جو گھر کی زندگی ہے اس میں جو آنے جانے کے اجازت کے اس کے کچھ آداب بتائے گئے ہیں. اور اسلام جو ہے وہ انسان کی جو پرائیویٹ لائف ہے, جو پرائیویٹ سفیر ہے, اس کی سیکریٹنیس, اس کی سیکریسی, اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتا ہے. اس لیے بہت تفصیل سے ہدایات دی گئی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, مت داخل ہوا کرو ان گھروں میں جو تمہارے گھر نہیں ہیں, یہاں تک کہ تم کچھ انسیت نہ پیدا کر لو, کچھ مانوسیت نہ پیدا کر لو. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ جو گھر والے ہیں ان کو سلام نہ کرو, یعنی جا کر سلام کرنا, جس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے سلام استیزان. پہلے زمانے میں ظاہری بات ہے دروازے بھی نہیں ہوتے تھے پراپر, بعض اوقات جو ہے وہ پردے سے ہوتے تھے, ڈور بیل وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی. تو تین مرتبہ حکم ہے کہ آپ باہر جا کے اونچی آواز میں سلام کریں, السلام علیکم, کوئی نہ آئے تو پھر دہرائیں, پھر دہرائیں, اور تین دفعہ کے بعد اگر کوئی آگے سے رسپانس نہ آئے تو پھر وہاں سے واپس لوٹ جائیں. تو کہا کہ سلام کر لیا کرو گھر والوں پر, ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون, اور یہی تمہارے حق میں بہتر ہے شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ, اور تم کسی کے گھر جاؤ اور وہاں کسی کو نہ پاؤ تو مت داخل ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے. وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ, اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو, یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا سبب ہے. یعنی ایک تو معاملہ یہ ہے نا کہ آپ نے پہلے سے وقت لیا ہوا ہے, وقت طے کیا ہوا ہے اور آپ گئے ہیں, تب تو ٹھیک ہے کہ جو گھر والے ہیں ان کی ایک اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو انٹرٹین کریں. لیکن آپ ویسے ہی پہنچ گئے ہیں کسی کے گھر, تو کہا کہ اندر سے بتا دیا جائے کہ نہیں اس وقت جو ہے وہ ملنا نہیں چاہتے تو آپ لوٹ جائیں تو لوٹ جایا کرو. اور یعنی ایسے بے تکلف ماحول ہونا چاہیے تاکہ جو گھر والے ہیں ان کو بھی جھوٹ نہ بولنا پڑے, اور جو دوسرے لوگ ہیں جن کو بتایا جائے کہ بھائی اس وقت ملنا نہیں چاہتے تو وہ لوٹ جائیں اور دل میں کوئی میل بھی نہ لائیں. یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے, زیادہ پاکیزگی کا سبب ہے. واللہ بما تعملون علیم, جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم, تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جس میں کوئی لوگ رہتے نہیں ہیں اور اس میں تمہارا کچھ سامان ہے, کوئی دکان ہے, گودام ہے, ایک ایسی جگہ ہے کہ جو پبلک پلیس ہے جس میں لوگوں کی رہائش نہیں ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون, اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ تم ظاہر کرتے ہو, جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو. یعنی اگر تم نے دھوکہ دینا ہے, کسی کی پرائیویسی میں مخل ہونا ہے, کوئی ٹوہ لگانی ہے اور درانہ تم ایک دم کسی گھر میں داخل ہو جاؤ اور پھر بعد میں یہ عذر کرو, اچھا میں تو سمجھا تھا کہ یہ کوئی پبلک پلیس ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جو سب کے لیے اوپن ہے, کہا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ جو تم ظاہر کرتے ہو, جو تم چھپاتے ہو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, اے نبی اہل ایمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. یعنی اس طرح نہیں ہے کہ کہیں آپ جائیں اور وہاں پر نامحرم خواتین ہیں تو ان کو جو ہے وہ آپ گھورتے رہیں, اس میں سٹیئر کریں. تو کہا کہ نگاہوں کو پست رکھیں, اور خاص طور پہ شہوت کی نگاہ ڈالنا, لذت کے لیے نگاہ ڈالنا یہ تو جائز نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ لا تتبع نظرۃ نظرہ, ایک نظر کے بعد دوسری نظر خواہش سے مت ڈالو. فإنها لک الاولی ولیست لک الآخرہ, پہلی تو تمہارے حق میں ہے لیکن دوسری تمہارے خلاف جائے گی. اگر تم نے ارادتاً شہوت سے نگاہ کی تو اس پر وبال ہوگا تم پر. اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, اور خاص طور پہ لباس وغیرہ کا دھیان رکھیں کہ ضابطے کا لباس ہو, ڈھنگ کا لباس ہو, جو پوشیدہ اعضاء ہیں وہ اچھی طرح ڈھانپے ہوئے ہوں. ذالکم ازکا لہم, ذالک ازکا لہم, کہا کہ یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا سبب ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ ان سے باخبر ہے. وکل المؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن، اور اے نبی اہل ایمان، عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں پست رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، اور نہ ظاہر کریں اپنا سنگھار، اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر وہ جو آپ ہی ظاہر ہے، آپ ہی کھلی ہوئی ہے. اس سے مراد کیا ہے الا ما ظہر منہا؟ اس میں ایک اختلاف ہے جو صحابہ سے چلا آ رہا ہے. وہ چیزیں جو کہا کہ عادتاً ظاہر ہوتی ہیں وہ تو ٹھیک ہیں، کھلی رہیں گی. اس سے مراد سیدنا عبداللہ ابن مسعود اور بہت سے صحابہ کے نزدیک وہ عورتوں کی چادر ہے یا لباس ہے یا ان کا جو قد بت ہے جو سب کے سامنے آتا ہی ہے، جس کو چھپانے کی کوئی صورت نہیں ہے. اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بہت سے صحابہ اور بہت سے بات کے لوگ، ان کی رائے ہے کہ اس سے مراد وجہ اور کفین ہیں، یعنی دونوں ہاتھ اور چہرہ، یعنی چہرہ بھی کھلا رکھا جا سکتا ہے. اور یہ سٹینڈرڈ اختلاف چلتا چلا آ رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ بعد میں اکثر فقہا نے یہ بات کہی ہے کہ چونکہ دور جو ہے وہ فتنے کا ہے اور خرابی کا ہے، تو اس لیے بہت بہتر یہ ہے کہ بھئی چہرے کو بھی ڈھانپ کے رکھا جائے. اور خاص طور پہ گھر کی بات ہو رہی کہ نامحرم لوگوں کے سامنے کیا عورت آ سکتی ہے چہرہ کھلا رکھ کے، اس پہ اختلاف ہے. باقی گھر سے باہر جاتے وقت وہ اور سورہ احزاب میں آئے گا کہ وہ اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں. یہاں بھی مولانا شبیر احمد عثمانی علیہ رحمٰ نے انہوں نے ترجیح دی ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس کی رائے کو، لیکن باقی زیادہ تر آرتھوڈاکس رائے یہی ہے کہ نہیں، چہرہ بھی جو ہے وہ نامحرم مردوں کے سامنے جو ہے وہ نہیں کھولا جائے گا. اس میں پرانے لوگوں نے بھی اس پر بہت کلام کیا ہے، امام نے تیمیہ علیہ رحمٰ نے بھی کلام کیا ہے، اور قریب کے دور میں مولانا سید ابو العلیٰ صاحب مودودی علیہ رحمٰ، ان کی بہت اچھی تصنیف ہے پردہ کے نام سے. تو جن لوگوں کو دلچسپی ہو تو وہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنی گریبانوں پہ ڈال لیں. یعنی پرانے زمانے میں جاہلیت میں جو ہے وہ سر تو ڈھانپا کرتی تھی خواتین، لیکن سر جو پیچھے دوپٹہ پیچھے لٹکا لیا کرتی تھیں، جس سے ان کا سینہ جو ہے اس کے ابھار ظاہر ہوتے تھے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنا سنگھار نہ کھولیں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے خاوندوں کے سامنے، او آبَائِهِنَّ، یا اپنے باپ اور باپ دادا کے سامنے، او آبائی بعولتہن، یا خاوند کے جو باپ ہیں یعنی سسر ہیں اور خاوند کے دادا ہیں، او ابنائہن، یا اپنے بچوں یا پوتوں کے سامنے، او ابنائی بعولتہن، یا خاوند کے بیٹوں کے سامنے، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن، یا بھتیجوں کے سامنے، او بنی اخواتہن، یا اپنے بھانجوں کے سامنے. اور کچھ رشتوں کا تذکرہ یا نہیں ہے اس میں، ماموں کا تذکرہ نہیں ہے، چچا تایا کا تذکرہ نہیں ہے، وہ بھی شامل ہیں اس میں. او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے سامنے. یعنی یہاں زینت کا مطلب کیا ہے کہ بھائی وہ جو مرد جن کے سامنے عورت جو ہے وہ کھلے منہ کے ساتھ آ سکتی ہے، باقی جسم تو وہاں بھی ڈھپا ہوا ہوگا. ظاہری بات ہے کہ وہ جو چیز ہے جس کو ستر کہتے ہیں، وہ ستر کا اہتمام تو سب کے ساتھ کیا جائے گا، اور بس ستر جو ہے وہ تو صرف عورت جو ہے شوہر کے سامنے کھلے گا، یا کسی علاج معالجے کے لیے ایمرجنسی صورتحال میں کھلے گا، یا اپنی عورتوں کے سامنے. اپنی عورتوں سے مراد کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد مسلمان عورتیں ہیں، اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں، غیر مسلم عورتوں کے سامنے بھی خواتین آ سکتی ہیں کھلے چہرے کے ساتھ اور عام لباس کے ساتھ. یہاں اس سے مراد یہ کہ اپنی جو اعتماد کی خواتین ہیں، وہ خواتین کے جو بری خواتین ہوتی ہیں آ کے جو ہے خرابی فتنے پھیلاتی ہیں، ان کے سامنے بھی اس طریقے سے کھلے عام ظاہر نہ ہوں. او ما ملکت ایمانہن، یا جو ان کے مل کے یمین ہیں. اور اس میں ظاہری بات ہے کہ لونڈیاں تو ہیں ہی، لیکن ایک رائے کے مطابق غلاموں کے سامنے بھی عورتیں آ سکتی ہیں. او التابعین غیر اولی الاربتی من الرجال، یا ایسے جو مرد ہیں جو بالکل مغفل قسم کے لوگ ہیں، بھولے ہیں، بالکل احمق قسم کے لوگ ہیں، اور جن کو عورتوں کے معاملات سے کوئی غرض نہیں ہے اور بالکل تابع ہیں، یعنی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تابع چلے آ رہے ہیں، کئی پشتوں سے جو ہے وہ تابع چلے آ رہے ہیں، یا مغفل قسم کے احمق قسم کے لوگ ہیں جن کو عورتوں کے اس طرح کے معاملات سے کوئی توجہ ہی نہیں ہے، تو کہا کہ ان کے سامنے بھی خواتین آ سکتی ہیں. اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے کہ جن کے سامنے ابھی عورتوں کے بھید، ان کے معاملات ظاہر نہیں ہیں، جن کے سامنے ابھی ظاہری بات ہے وہ جنسی معاملات واضح نہیں ہیں، تو ان کے سامنے بھی وہ نہ آئیں. یہ اور بات ہے کہ اب ظاہری بات ہے جو بلوغت کے معاملات ہیں اس میں بہت تیزی سے تبدیلی آتی چلی جا رہی ہے. ایک لائف سپین میں ہم نے بہت زیادہ فرق دیکھا ہے यानी हमारे यहाँ जो यानी 10-15 साल के बच्चे होते थे, और अब जो है ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं आ, वक्त इतना गुजरा नहीं है, लेकिन फ़र्क बहुत ज़्यादा पैदा हो गया है। और अब ज़ाहरी बात है कि जितनी ज़्यादा एक विजिबिलिटी है और जिस तरह का इमेज कल्चर है, इसमें बहुत छोटी उम्र में भी बच्चों के यहाँ बहुत सी खराबी की सूरतें पैदा हो जाती हैं। नील पोस्टमैन एक बहुत बड़ा थ्योरिस्ट है मीडिया का, उसकी एक किताब है, उसका नाम ये है द डिसअपीयरेंस ऑफ चाइल्डहुड। चाइल्डहुड डिसअपीयर हो गया है, उसने कहा कि टीवी के आने के बाद चाइल्डहुड ख़त्म हो गया है। पहले ये होता था कि आप बच्चों को क्या पढ़ना है, क्या देखना है, वो मुतय्यन होता था कि बच्चे हैं ये इस उम्र में 3 से 5 साल तक बच्चे इस तरह की किताबें पढ़ेंगे, उसके बाद इस तरह की किताबें पढ़ेंगे, फिर इस तरह की किताबें पढ़ेंगे, तो एक ख़ास तरीके से उनके अंदर का एक भोलपन और इनोसेंस जो है वो बाकी रहती थी। लेकिन अब टीवी जब से आया है तो एक ऐसा आला है कि आप देखिए कि कंसेप्शन से ही गोया उसके असरात बच्चे पे पड़ना शुरू हो जाते हैं। और फिर जब वो बच्चा पैदा होता है, पंघोड़े में है, कॉट में है, वो भी वहीं पर है, वहीं पे टीवी चल रहा है, और जैसे वो देखता चला जा रहा है 1 साल का 2 साल का 3 साल का, और वालदैन बैठे हुए हैं और वो और ड्रामे देख रहे हैं और तरह के सीन देख रहे हैं, और वो ख्याल कर रहे हैं कि हम तो एडल्ट्स हैं, हमें तो हम तो देख सकते हैं, लेकिन वो बच्चा भी साथ शामिल है, वो भी इसको देख रहा है। तो अब वो इनोसेंस ख़त्म होती जा रही है, और बहुत जल्दी जैसे बच्चे ख़ास लिहाज से बालिग होते जा रहे हैं। तो कहा कि वो बच्चे जिन पर अभी जो है पोशीदा मामलात औरतों के ज़ाहिर नहीं हुए, उनके सामने भी जो है वो ख़वातीन आ सकती हैं। वला यद्रिबन बि अर्जुलिहिन्न, और चाहिए ये कि अपने पांव ज़मीन पे ज़ोर से ना मारें, लियो अलमा मा युक्फीन मिन ज़ीनतिहिन, ताकि जो छुपाई गई है ज़ीनत उनमें वो ज़ाहिर हो जाए। यानी पाँव में कुछ जेवर पहना हुआ है, कोई पाजेब पहनी हुई है, तो उसको भी पाँव को भी ज़ोर से ना मारें, तो उससे भी ज़ाहरी बात है कुछ लोगों में ख़राबी पैदा हो सकती है। व तूबू इल्लाह जमीयान, और ये लोगों तुम सारे के सारे अल्लाह की जनाब में तौबा करो, रुजू करो, अहले ईमान लअल्लकुम तुफ्लिहून, अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, अहले ईमान ताकि तुम फलाह पाओ। व अन्किहुल अयामा मिनकुम व सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, और देखो जो तुम में से बेनिकाहें हों यानी औरतें हों या मर्द हों, और व सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, और जो तुम्हारे नेक हों, काबिल हों, ग़ुलाम और लौंडलियाँ, उनके निकाह कर दिया करो। यानी दीन ये नहीं चाहता कि ज़्यादा जो है वो बग़ैर निकाह के लोग रहें, चाहे पहली मरतबा निकाह न करें, या ये है कि कहीं तलाक हो गई है किसी ख़ातून को, या शौहर जो है फ़ौत हो गया है, या बीवी फ़ौत हो गई है, या खुला हो गई है, तो कहा कि मर्द और औरतें उनके निकाह कर दिया करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नौजवानों से कहा है कि या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बात फल यतज़व्वज, जो कोई भी तुम में से सलाहियत रखता है तो उसको चाहिए कि वो निकाह कर ले। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिल बसर व अहसनु लिल फ़र्ज, कि इससे निगाह ज़्यादा पाकीज़ा रहती है और शर्मगाह की भी हिफाजत ज़्यादा रहती है। और फ़मन लम यस्ततिअ फ़अलैकुम बिस्सौम, और जो इसकी इस्तेआत नहीं रखता तो वो रोज़े रखे। फ़इन्नहु लहू विजा, कि इससे उसके अंदर की जो शहवत है वो टूटती रहेगी। तो निकाह की तरगीब दिलाई है, और निकाह बेवगान और जो मुतलका ख़वातीन हैं, कहा गया है कि उनके निकाह करो, और कहा कि लौंडियों ग़ुलामों के भी निकाह कर लिया करो अगर तुम उनमें सलाहियत पाओ, अगर तुम ये देखो कि ये घर दर की ज़िम्मेदारी उठा सकते हैं। इन यकूनु फ़ुकरा युग्निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़्लिही, अगर तुम फ़कीर हो तो अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से तुम्हें गनी कर देगा। बाज़ औक़ात जो है इस तंगदस्ती के अंदेशे से निकाह करने से ना रुको, हो सकता है कि इसी के ज़रिए अल्लाह ताला तुम्हारे लिए रिज़्क़ की राहें खोल दे। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह बहुत कशाइश वाला, बहुत इल्म वाला है। वलयस्ताफिफिल लज़ीना ला यजिदूना निकाहन हत्ता युग्नियहुमुल्लाहु मिन फ़ज़्लिही, और कहा कि वो लोग के जो निकाह की मकदरत नहीं रखते, उनको चाहिए कि इफ़त माह भी इख्तियार करें, अपनी शर्म हया की हिफाजत करें, यहाँ तक कि अल्लाह उनको अपने फ़ज़ल से गनी कर दे। والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا, और तुम्हारे मिल्क यमीन में से जो तुमसे मुकातबत करना चाहें तो उनसे मुकातबत कर लो अगर तुम उनमें खैर देखो, सलाहियत देखो। यानी ये भी एक ग़ुलामों को आज़ाद करने के लिए एक मेकनिज़म बनाया गया था कि अगर कोई ग़ुलाम ये कहे अपने मालिक से एक कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि ठीक है मैं आपको इतने पैसे कमा के ला के दूंगा तो आप फिर मुझे आज़ाद कर दें, तो कहा कि अगर तुम देखो कि वाकईत में उसमें सलाहियत है, इतनी कमाई कर सकता है, तो फिर उससे वो कॉन्ट्रैक्ट कर लो। और फिर फरमाया कि व आतूहुम मिम मालिल्लाहिल्लज़ी आताकुम, और देखो अल्लाह ने तुम्हें जो माल दिया है उसमें से उसको दो। यानी अब गोया बाकी कम्युनिटी को भी तरगीब दिलाई जा रही है कि जो ग़ुलाम ग़ुलामी के चुंगल से आज़ाद होना चाहें उसके लिए मुकातबत करें, तो उनको सपोर्ट करो। اور جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے پڑھا تھا نا انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ کی مدات بیان ہوئی تھی سورہ توبہ میں، اس میں یہ بھی تھا ایک کہ گردن چھڑانے کے لیے اور غارمین جو تاوان کے تحت ہیں اس کے لیے بھی جو ہے وہ اپنا مال دو. اور اس میں ایک صاحب آئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان نے کہا کہ انی قد عجزت عن کتابتی، کہ میں نے اپنے مالک سے اس طرح مکاتبت کی تھی اور میں بالکل رہ گیا ہوں، مطلب میں وہ پیسے پورے نہیں کر پا رہا. تو سیدنا علی نے کہا کہ دیکھو اگر تمہارے اوپر پہاڑ برابر بھی تاوان ہو نا، بوجھ ہو یا کوئی لائبلٹی ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو شخص یہ کلمات کہے گا اللہ تعالیٰ اس سے وہ لائبلٹی ہٹوا دیں گے. اور وہ دعا کیا ہے؟ وہ مشہور دعا ہے کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، کہ اے اللہ تو مجھے رزق دے، غنی کر دے اپنے حلال کے ذریعے اور حرام سے بچا، اور اپنے فضل سے اپنے ماں سوا سے مستغنی کر دے، اپنا محتاج بنائے رکھ، اپنا فقیر بنائے رکھ، اور کسی اور کے آگے مجھے دامن سوال دراز نہ کرنا پڑے. ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، اور دیکھو اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کیا کرو اگر وہ پاک بازی چاہیں، پاک دامنی چاہیں، تاکہ تم ان کے ذریعے دنیا کی زندگی کا کچھ سامان حاصل کر لو. یعنی جس طریقے سے غلام ہوتے تھے، غلام کام کیا کرتے تھے، مختلف پیشے کیا کرتے تھے اور پھر جو ہے کما کے لا کے دیتے تھے اپنے جو ہے مالک کو، تو اسی طرح لونڈیاں تھیں، تو بہت سے لوگ تھے کہ جو اپنے لونڈیوں سے پیشہ کرواتے تھے، بدکاری کرواتے تھے، اس کا معاوضہ کھاتے تھے. تو کہا کہ اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو، خاص طور پہ اس وقت جب وہ خود پاک دامنی چاہیں. اس کا مفہوم مخالف ٹھیک نہیں ہے کہ اگر وہ خود بدکاری چاہیں تو پھر کروا سکتے ہو، نہیں، ہر صورت میں نہیں کروا سکتے، لیکن خاص طور پہ تب تو بہت شناعت بڑھ جائے گی کہ وہ بیچاریاں تو چاہتی ہیں پاک دامنی اور تم ان کو مجبور کرتے ہو. وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اب یہاں خاص طور پہ جبر کا ذکر اس لیے کیا کہ اگر کوئی اس طریقے سے لونڈیاں مجبور ہو کر یہ کام کریں گی تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کی اس مجبوری کے بعد ان کو بخشنے والا، رحم کرنے والا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان اللہ تجاوز علی عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علی، وہ تیسری چیز بھی ہے کہ جس چیز پر ان کو مجبور کیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے اس کا مواخذہ بھی اٹھا لیا. ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات، اور بے شک تمہاری طرف ہم نے نازل کی ہیں بہت کھلی ہوئی آیتیں. ومثلا من الذین خلوا من قبلکم، اور کچھ حال ان لوگوں کا جو تم سے پہلے گزرے ہیں. وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت متقین کے لیے. اللہ نور السماوات والارض، یہ بہت اہم رکوع ہے سورہ نور کا. اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ منور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو روشن کرنے والا ہے. اور سیدنا عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ان اللہ لحادث سماوات والارض، نور کس لیے چاہیے ہوتا ہے، روشنی کس لیے چاہیے ہوتی ہے، راہ چلنے کے لیے. تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو ہدایت دیتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی دعاؤں میں اس بات کا تذکرہ ہے. جب آپ رات کو اٹھتے تھے قیام اللیل کے لیے تو اس وقت جو آپ دعا پڑھتے تھے اس کا یہاں اس میں یہ بھی شامل تھا کہ انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد، کہ تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ اس کا تو ہی نور ہے اور تیرے لیے ہی کل حمد ہے. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو طائف سے واپسی پہ آپ نے استغاثہ کیا تھا، اس میں یہ الفاظ بھی ہیں، اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت له ظلمات، کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں تیرے چہرے کی ضیاء سے کہ جس نے تمام اندھیروں کو دور کر دیا. اور مستدرک حاکم کی اور امام احمد بن حنبل کی یہ روایت ہے کہ ان اللہ خلق خلقہ فی ظلمت، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو اندھیرا تھا، ہر طرف اندھیرا تھا، ثم القا علیہم من نورہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے نور کو ڈالا، فمن اصابہ من نورہ یومئذ اهتدى ومن اخطاہ ضل، تو جس دن اس دن جس پر اللہ کا نور جا پڑا وہ ہدایت یافتہ ہو گیا، اور جس سے وہ نور چوک گیا وہ گمراہ ہو گیا، گمراہی کی راہ اس نے اختیار کر لی. تو کہا کہ اللہ نور السماوات والارض، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کائنات کی کوئی معنویت نہیں ہے، اس کائنات کی کوئی مقصدیت نہیں ہے اگر آپ اللہ تعالیٰ کو اس میں سے مائنس کر دیں. اگر آپ یہ مان لیں کہ بس یہ کائنات یہی ہے جو ہے, ایک کلوز سسٹم ہے اور بس جو کچھ ہے وہ یہیں پر ہے اور اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے, اور بنانے کے بعد اس کو ختم کر کے لوگوں کو دوبارہ سے جو ہے وہ کھڑا نہیں کرے گا, حساب نہیں کرے گا, تو پھر اس میں کوئی چیز آپ کو صحیح جگہ پہ نظر نہیں آئے گی. پھر واقعی ایسا ہے کہ یہ تو کسی کھلنڈرے کا کھیل ہے اور کسی رام کی لیلا ہے, کیونکہ اس دنیا میں مورل لاء اپلیکیبل نہیں ہے. اس دنیا میں لوگ ظلم کرتے ہیں, زیادتیاں کرتے ہیں, مار پیٹ کرتے ہیں اور مزے کرتے ہیں, اور اس دنیا میں لوگ انصاف پہ چلتے ہیں, حلال پہ اکتفا کرتے ہیں, دین کی دعوت دیتے ہیں اور پھٹے حالوں میں رہتے ہیں. پھر یہ سب ایبسرڈ ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو جب تک کہ آپ یہ نہ مانیں کہ اللہ نے اس کو بنایا ہے, کائنات کو ایک بامقصد تخلیق ہے, اللہ اس کو ختم کرے گا اور ہر چیز آخرت میں ریکنسائل ہو جائے گی. اس کے بغیر اس کائنات کی سمجھ آپ کو نہیں آ سکتی. تو یہ مطلب بھی ہے, اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیہا مصباح, مثل نوری ہی اس کے نور کی مثال. سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں مثل نوری ہی فی قلب المومن, مومن کے دل میں اس کی نور کی مثال یہ ہے. یا سیدنا ابی ابن کعب کہتے ہیں مثل نور من آمن بہ, کہ اس کی نور کی مثال اس شخص میں ہے جو ایمان لاتا ہے. اب ایک بندہ مومن کی مثال ہے, پہلے آسمان زمین کا تذکرہ تھا, اب مومن کی بات کہ مومن کے اندر بھی اللہ نے ایک نور رکھا ہے, اور وہ کیا ہے, اس کی مثال کیسے ہے, کمشکات فیہا مصباح, جیسے ایک تاک ہے جس میں ایک چراغ ہے, المصباح فی زجاجہ, اور وہ جو چراغ ہے وہ ایک شیشے میں ہے, الزجاجہ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ, اور وہ شیشہ ایسے ہے جیسے ایک چمکتا ہوا ستارہ, اور اس جو زیتون ہے جس کا یہ تیل ہے اس کو جو ہے وہ جلتا ہے, اس کو لیا گیا ہے ایک بابرکت درخت سے, زیتونہ جو زیتون کا ہے, لا شرقیتیوں ولا غربیہ جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے, یکاد زیتوہا یودی او, اور اس زیتون کے درخت سے جو تیل حاصل ہوتا ہے وہ اتنا پیور ہے کہ قریب ہے کہ وہ تیل روشن ہو جائے, ولو لم تمسس سنار, اگرچہ اس کو آگ نے چھوا بھی نہ ہو, اتنا پیور تیل ہے وہ کہ ابھی گویا دیا سلائی اس تک پہنچی بھی نہیں ہے اور وہ بھڑک اٹھنے کو تیار ہے. نور اعلیٰ نور, ایک نور کے اوپر ایک دوسرا نور ہے, یہدی اللہ لنوره من یشاء, اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جس کو چاہتا ہے, ویضرب اللہ الامثال للناس, اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے, واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اب یہاں مثال دی گئی انسان کے دل کی, جیسے آپ دیکھیے نا کہ جو ہمارا پنجر ہے یہاں پہ جو پسلیاں ہیں, جیسے یہ ایک تاک کی طرح ہے, اور اس کے اندر جیسے ایک چراغ ہے, اور چراغ کی جیسے ایک جس طرح لالٹین ہوتی ہے نا, اس کے اوپر ایک شیشہ ہوتا ہے اور شیشے کے اندر ایک دیا ہوتا ہے, تو دل ہے, اور دل کے اندر جیسے اللہ نے وہ لو روشن کی ہے توحید کی. اب جس طرح قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ جو شیشہ دل ہے, ہمارے یہاں استعارہ استعمال بھی ہوتا ہے شاعری میں, جس آدمی نے اس شیشے کو صاف رکھا, صاف شفاف رکھا, وہ کامیاب ہو گیا. قد افلح من زکاہا, جس نے اس کو مانج دیا بالکل پیور رکھا وہ کامیاب ہو گیا. وقد خواب من دساہا, اور ناکام ہو گیا جس نے اس کو خاک آلود کر دیا, اس پر مٹی کا لیپ کر دیا. اب مثال کیا ہے کہ شیشہ دل ہے, اس کے اندر اللہ نے نور فطرت رکھا ہے, اپنی معرفت رکھی ہے, وہ چراغ رکھا ہے. اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ چراغ اندر موجود ہے اور خارج سے ایک سورج نکلتا ہے, آفتاب نبوت پہ سامنے آتا ہے. اب جس آدمی نے اپنے اندر کے چراغ کو زندہ رکھا تھا اور وہ جو شیشہ دل تھا اس کو پاک رکھا تھا, اب کیا ہوتا ہے کہ اندر کی روشنی باہر جا سکتی ہے, باہر کی روشنی اندر آ سکتی ہے. باہر سے وہ آفتاب آیا, اندر وہ نور زندہ ہے, تو وہ نور نور سے جا ملا. نور اعلیٰ نور, ایک نور آپ لے کر پیدا ہوئے تھے نور فطرت, اور ایک نور وحی نور نبوت خارج سے آ گیا. تو اب کیا ہوا کہ جیسے ہارمنی پیدا ہو گئی, ریزونینس پیدا ہو گئی, فریکوینسی میچ کر گئی. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے نور کی حفاظت کرتے ہیں. مثلا سیدنا ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ حنفاء میں سے تھے, انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا, کبھی کوئی بدکاری نہیں کی, وہ بالکل پاک پیور, ان کا وہ چراغ بھی تھا اور وہ شیشہ بھی تھا. تو جیسے ہی وحی نبوت آئی ہے, جیسے ہی آفتاب نبوت آیا ہے, تو ایک لمحہ نہیں لگا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے. یہی چراغ ابو لہب کو, ابو جہل کو بھی دیا گیا تھا, لیکن اس نے کیا کیا, اس نے اس کی ناقدری کی, اس کو بدکاری کے ذریعے, شرک کے ذریعے خاک آلود کر دیا. اب مٹی کا لیپ ہو گیا ہے. آفتاب نبوت تو ان پر بھی طلوع ہوا تھا نا, لیکن وہ قبول نہیں کر سکے. اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ فرق کیوں ہوتا ہے, مخاطبین میں اتنا تفاوت کیوں ہے کہ ایک ابو جہل بن گیا اور ایک جو ہے ابو بکر صدیق بن گیا، اس کا سبب یہی ہے کہ ایک نے اپنے پوٹینشیل کی، اپنے اندر کے نور کی حفاظت کی، ایک نے اس کو ضائع کر دیا۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے بہت خوبصورت بات کہی، ان نے کہا کہ تمہیں ایک دھیلا دے کے آزمایا گیا تھا، جو اس دھیلے میں امین نکلا اس کو خزانہ بھی دیں گے۔ تو ہم سب کو دھیلا دیا گیا ہے، ہم سب کو وہ نور دیا گیا ہے جو اس کی حفاظت کرے گا، وہی ہے جس جو وہی سے بھی فائدہ اٹھائے گا۔ اس پیکرش خاکی میں ایک شے ہے سو تیری ہے، میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہبانی، بس ساری کامیابی یہی ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، ایک ہی ذمہ داری ہے ہماری کہ ہمیں جو نور فطرت دیا گیا تھا اس کو ہم کرپٹ نہ ہونے دیں، اس کو پیور رکھیں تاکہ وہی کی روشنی سے فائدہ اٹھا سکیں۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اور یہ جو لوگ ہیں جن کا نور زندہ ہے، یہ ایسے گھروں میں پائے جاتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے، ان کو یعنی فزیکلی بھی اونچے مرکزی جگہ پہ مسجد بنائی جائے، اچھی پاکیزہ بنائی جائے، اور اس کو پاک رکھا جائے، اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ وَيُذْكَرُ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس میں اللہ کے نام کی مالا جپی جائے۔ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور وہ ان گھروں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں صبح و شام۔ رِجَالٌ، یہ مرد ہیں، لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ، کہ ان کو غافل نہیں کرتی بیع و شرع، سوداگری اللہ کی یاد سے، وہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ یعنی ظاہری بات ہے کہ دیکھیں مسجد میں، خانقاہ میں تو اللہ کی یاد فطری ہے، وہاں انسان ذاکر شاغل بن جائے، اللہ کو یاد کرنے لگے، فطری بات ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ وہ بدترین مقام، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا نا کہ احب البقاء الی اللہ المساجد، اللہ کے نزدیک زمین کے ٹکڑوں میں سب سے محبوب ٹکڑا کون سا ہے؟ مسجدیں۔ وہ ابغض البقاء، اور سب سے بدترین جگہ کون سی ہے؟ بازار، جہاں پہ آپ نے کہا کہ شیطان کا جھنڈا نصب ہے۔ تو اصل کمال تو یہ ہے کہ انسان کاروبار کر رہا ہے اور تجارت کر رہا ہے، اس موقع پہ اللہ کی یاد کو قائم رکھے۔ تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کی سوداگری اور ان کی بیع و شرع اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، اور نماز کے قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ یخافون یوماً تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور یہ سب کرنے کے باوجود یہ لوگ ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس دن قلب و نگاہ جو ہے وہ الٹ جائیں گے، دل بھی الٹ جائیں گے، نگاہ بھی الٹ جائیں گے۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بہترین اعمال کا بدلہ دے۔ ویزیدہم من فضلی، اور اپنے فضل سے ان میں اور اضافہ کرے اور نوازے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ والذین کفروا اعمالہم کسراب، اب دو مثالیں کافروں کی ہے۔ پہلی مثال ان کافروں کی ہیں کہ جو کچھ نہ کچھ دکھاوے کے نیک اعمال کرتے ہیں، عمارت المسجد الحرام، وسقایت الحاج، اور کچھ دان پن کے کام وام کرتے رہتے ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم کسراب، ان کی اعمال ایسے ہیں گویا جیسے سراب ہوتی ہے، بقیعت، جنگل میں، یحسبہ ظمآن ماء، پیاسا اس کو گمان کرتا ہے کہ یہ پانی ہے۔ وہ جو مائریج ہوتی ہے یا مراج جس کو کہتے ہیں، سراب ہے، صحرا میں آپ جا رہے ہیں یا تپتی ہوئی جو ہے وہ سڑک پہ آپ جا رہے ہیں، دھوپ ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ سامنے پانی ہے۔ تو کہا کہ ان کو لگتا ہے کہ جیسے ان کے اعمال بھی سراب کی طرح ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور پیاسا خیال کرتا ہے کہ وہاں پانی ہے۔ حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئاً، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو وہاں کسی چیز کو نہیں پاتا۔ ووجد اللہ عندہ، اور وہاں اللہ کو وہاں پائے گا۔ فوفاہ حسابہ، تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب پورا پورا لے لیں گے، یعنی وہ یہ سمجھے گا کہ میں نے بہت سے نیکیے کام کیے ہیں، بہت سی چیریٹی کی ہے، بہت سے اچھے کام کیے ہیں، لیکن کہا کہ وہ سب سراب ثابت ہوں گے اور آخرت میں کچھ اس کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، کرماد تجدد بھی ریخ فی یوم عاصف، وہ راکھ کی طرح ہوں گے ان کے اعمال جس کو ہوا اڑاتی پھرے گی۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، یا جیسے اندھیرے ہیں گہرے سمندر میں، یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، ایک لہر کے اوپر دوسری لہر چڑھی آتی ہے اور اس کے اوپر بادل ہیں، یعنی اندھیری شب ہے اور کوئی جو ہے چاند بھی نہیں ہے، اوپر بادل ہیں اور جو ہے وہ اس کے بعد رات بھی ہے، اور پھر بہت تاریکی ہے، پانی کی انتہائی جو ہے وہ تاریکی کا منظر ہے۔ ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے ہیں ایک کے اوپر دوسرے، اذا اخرج یده لم یکد یراها، اگر وہ اپنا ہاتھ نکالے تو ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے، اس کو اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہ دے. ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دیں تو اس کے لیے پھر کہاں سے نور ہوگا، کہاں سے روشنی ہوگی. یہ وہ کافر ہے جو دکھاوے کے بھی کوئی نیک اعمال نہیں کرتا. بس جس کے بارے میں ہم سورہ کہف میں پڑھ آئے ہیں نا، الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ ہی کی تسبیح بیان کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. والطیر صافات، اور اڑتے ہوئے پرندے بھی جو اپنے پر کھولے اڑ رہے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. کل ان قد علم صلاته وتسبیحا، ہر چیز جو ہے ہر ایک نے جان لی ہے اپنی نماز بھی اور اپنی تسبیح بھی، اپنا وظیفہ بھی. ہر مخلوق کو اللہ نے جو کام ذمے لگایا ہے وہ زبان حال سے بھی زبان قال سے بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. واللہ علیم بما يفعلون، اور جو کچھ کے تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو جانتا ہے. وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور بے شک اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کے جانا ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسْجِي سَحَابًا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہانک کر لے کر آتا ہے بادل کو. ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، پھر اللہ ان کی تالیف کر دیتا ہے، ان کو آپس میں ملا دیتا ہے. ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا، پھر اللہ ان کو تہ بتہ لگاتا ہے. فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِ، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ ان کے درمیان سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میہ برسا دیتا ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ، اور پھر اللہ تعالیٰ اتارتا ہے آسمان میں سے جو پہاڑوں جیسے بادل ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ اولے برساتا ہے. فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے جن اولوں کو جس پہ چاہتا ہے برساتا ہے اور جس سے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ، اور وہ جو اس بادل کی جو کڑک ہے بجلی کی کوند ہے لگتا ہے کہ جیسے تمہاری آنکھوں کو اچک لے جائے گی. یکلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ عدلتا بدلتا رہتا ہے دن رات کو. ان نفی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں نگاہ والوں کے لیے، بصیرت والوں کے لیے بڑی عبرت ہے. واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چوپائے کو پانی سے پیدا کیا. جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ نطفہ ہے، نطفہ بھی جس خوراک سے بنتا ہے وہ الٹیمیٹلی زمین سے آتی ہے، زمین کی رویدگی پانی سے میسر آتی ہے. فمنہم من یمشی علی بطنہ، تو ان چوپایوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں، جانداروں میں سے وہ بھی ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، جو ریپٹائلز ہیں، مچھلی ہے اور جو رینگنے والے جانور ہیں. ومنہم من یمشی علی رجلین، اور وہ بھی ہیں جو دو پاؤں پہ چلتے ہیں، انسان ہیں، بہت سے پرندے ہیں، شتر مرغ ہے، بندر ہیں، چمپینزی ہیں. ومنہم من یمشی علی اربع، اور وہ بھی ہیں جو چار پاؤں پہ چلتے ہیں، چوپائے ہیں جو عام طور پہ ہوتے ہیں. یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. لقد انزلنا آیات مبینات، بے شک ہم نے اتاری یہ واضح اور روشن کر دینے والی آیات. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے. ویقولون آمنا باللہ وبالرسول، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر. وأطعنا، اور ہم نے تو اطاعت قبول کی. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، اور پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے، روگردانی کرتا ہے. وما اولئك بالمؤمنين، اور یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اب یہاں منافقین کا تذکرہ ہے. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، اور جب ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں. اذا فریق منهم معرضون، تو ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر ان کا حق بنتا ہو، ان کے لیے ان کے حصے کی کوئی چیز بنتی ہو، تو وہ چلے آئیں گے آپ کے پاس قبول کرتے ہوئے. یعنی اگر ان کو معلوم ہو نا کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا اور ہمیں یہاں سے کوئی مال اسباب ملے گا، تو بڑی اطاعت کرتے ہوئے آتے ہیں. افی قلوبہم مرض ام ارتابوا، کیا ان کے دلوں میں کوئی روگ ہے یا یہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا ان کو اندیشہ ہے کہ اللہ اس کے رسول ان سے بے انصافی کریں گے. کیوں نہیں آتے اللہ کے رسول کے پاس فیصلہ کروانے؟ کیا خیال ان کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے؟ بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، اہل ایمان جب ان کو پکارا جاتا ہے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف کہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، ان کی بات تو بس یہ ہوتی ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. جسے قرآن مجید کہتا ہے ما کان لہم الخیرہ، ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چوائس ہی نہیں ہے، بس ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور جو کوئی بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور اللہ سے ڈرتا رہے گا اور بچ بچ کی زندگی بسر کرے گا تو یہی لوگ ہیں جو مراد کو پہنچنے والے ہیں. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، اور یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں بہت تاکید سے، بہت زور لگا کر، کہ اگر آپ ان کو حکم دیں گے تو یہ سب چھوڑ چھاڑ کے آپ کے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے. کل لا تقسمو، اے نبی ان سے کہیے قسمیں نہ کھاؤ، طاعتم معروفہ، بھلے طریقے سے اطاعت کرو، یعنی جو کہنا ہے وہ عمل کر کے دکھاؤ، اس طرح کی باتیں نہ بناؤ اور قسمیں نہ کھاؤ. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. کل اطیع اللہ و اطیع الرسول، اے نبی فرما دیجیے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. فإن تولوا، بس اگر تم نے روگردانی کی، فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم، تو بے شک نبی پر ذمہ داری اس کی ہے جو بوجھ اس سے اٹھوایا گیا، اور تم پر ذمہ داری وہ ہے جو تم سے اٹھوائی گئی. ہر ایک کی الگ الگ ذمہ داری، یعنی نبی سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے دین پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا، اور تم سے پوچھا جائے گا تم نے دین کے تقاضوں پہ عمل کیا یا نہیں کیا. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، لیکن اگر تم نبی کی اطاعت کرو گے تو تم راہ یاب ہو جاؤ گے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور ہمارے رسول کے ذمے نہیں ہے مگر کھول کر واضح طور پر پہنچا دینا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ ضرور بے ضرور ان کو زمین میں خلافت دے گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ اس نے حاکم بنایا تھا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ضرور اللہ تعالیٰ ان کے اس دین کو تمکن دے گا، جماؤ دے گا جس کو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور وہ ضرور بے ضرور بدل دے گا ان کی خوف کی حالت کے بعد امن سے، یعنی امن سے خوف کی حالت کو بدل دے گا. یعنی یہ وعدہ ہے اہل ایمان سے ہر دور میں ہے کہ ایمان اور عمل صالح کی شرط پوری کریں تو اللہ تعالیٰ زمین کی خلافت ان کو دے گا، ان کے دین کو تمکن دے گا جس کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور پھر ظاہری بات ہے کوئی خوف نہیں ہوگا. ظاہری بات ہے جبر کا نظام ہے، فتنے کا نظام ہے، اللہ کی بندگی ہر حالت میں کرنی ہے اور ہر حالت میں کی جا سکتی ہے، لیکن اگر حالات جبر کے ہوں، شرک کے ہوں، کفر کے ہوں، فتنے کے ہوں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن کہا کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ بے خوف ہو کر ایک اللہ ہی کی بندگی کریں گے، پھر کیا ہوگا؟ یعبدوننی لا تشرکون بی شیئا، اور پھر وہ میری ہی بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، اور جو اس سب کے بعد بھی ناشکری کرے، کفر کا رویہ اختیار کرے، تو یہی لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں. یعنی اگر دین کو تمکن حاصل ہو گیا، دین کو غلبہ حاصل ہو گیا، نیک صالحین کی حکومت قائم ہو گئی، ایسے حالات میں بھی کوئی بندگی سے احتراز کرے، کوتاہی کرے اور کفر پر اڑا رہے، تو یہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ یہ مت گمان کریں کہ وہ تھکا دیں گے ہمیں زمین میں، یعنی زمین میں تھکا دیں گے. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب دوبارہ سے جو گھر میں کچھ جو ہے آداب ہیں، اجازت وغیرہ کے، اس کا ذکر ہے. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، چاہیے کہ تم سے اجازت طلب کریں وہ لوگ جو تمہارے ملک جمین ہیں، غلام اور لونڈیاں، اور وہ بچے جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے، تم سے تین موقعوں پر. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ جو بڑے ہیں اور نامحرم ہیں ان کو تو ہر وقت اجازت لے کے اندر آنا ہے، لیکن چونکہ جو ہے یہ ملازمین ہیں ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے، چھوٹے بچے ہیں وہ ہر کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، لیکن تین موقعوں پر ان کو بھی اجازت لینی ہے. وہ تمہارے خاص پرائیویسی کے اوقات ہیں، ان میں نابالغ بچے بھی اور یہ غلام اور لونڈیاں یہ بھی اجازت لیں گے. من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاۃ العشاء، ایک تو فجر کی نماز سے پہلے اور اس وقت جب تم دوپہر میں اپنے کچھ اضافی کپڑے اتار دیتے ہو اور عشاء کی نماز کے بعد، عربوں کے ہاں جو ہے دوپہر میں بھی کیلولے کا معمول تھا، تو کہا کہ یہ وہ مقام وقت ہیں کہ جن میں ہر ایک اجازت لے کر آئے گا، ثلاث عورات لکم، یہ تمہارے بدن کھولنے کے اور بے حجابی کے اوقات ہیں، لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، کہا کہ ان پر اور نہ تم پر کوئی تنگی ہے ان کے بعد، یعنی ان تین اوقات کے بعد پابندی نہیں لگائی جا سکتی کہ بھئی یہ بچے بھی جب آئیں، غلام لونڈیاں بھی آئیں تو ہمیشہ اجازت لے کر آئیں، طوافون علیکم بعضکم علی بعض، یہ تو پھرا کرتے ہیں تم پر، ان کا تو آنا جانا لگا رہتا ہے تم میں سے بعض بعض پر، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کر واضح کرتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے، وإذا بلغ الأطفال منکم الحلم، اور جب یہی بچے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، فلیستأذنوا کما استأذن الذین من قبلہم، تو کہا کہ پھر یہ بھی ویسے ہی اجازت لیں جیسے دوسرے لوگ اس سے پہلے اجازت لیتے تھے، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کھول کر سناتا ہے تمہیں اپنی آیات، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے، والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ، اور کہا کہ وہ خواتین جو بیٹھ رہی ہیں اور جو گھروں میں بیٹھ گئی ہیں اور جن کو اب نکاح کی کوئی امید نہیں ہے، ایسی عمر کو پہنچ گئی ہیں کہ جس میں اس طرح کی خواہش جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، فلیسا، تو اب کوئی الزام نہیں ہے ان پر کہ وہ اپنے اضافی کپڑے اتار رکھیں، یعنی کپڑے پہنے لیکن اوپر کوئی اضافی چادر یا کوئی دوپٹہ، اس سے ان کو ایگزمپٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن غیر متبرجات بزینہ، نہ دکھاتی پھریں اپنے سنگار، یعنی چاہے عمر اگر بہت زیادہ ہو گئی ہے لیکن اگر آرزوئیں ابھی زندہ ہیں اور اپنی جو ہے وہ زینت کی نمائش، اس کی شوق اگر زندہ ہے، تو کہا کہ پھر وہ یہ کام نہ کریں، پھر وہ اس جو ہے یہ جو ایک رخصت ہے اس کو اویل نہ کریں، وہیں استعففن خیر اللہن، اور ٹھیک ہے اگر یہ جذبہ نہیں ہے اور عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے تب بھی بہتر یہ ہے کہ اس سے بچیں، جو اضافی چادر وغیرہ لیتی ہیں گھر میں وہ لیتی رہیں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے، لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، کہا کہ کوئی تکلیف نہیں ہے یا کوئی تنگی نہیں ہے اندھے پر، نہ لنگڑے پر، نہ کسی بیمار پر، ولا علی انفسکم، اور نہ تمہارے اوپر، ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، او بیوت امہاتکم، یا اپنے ماؤں کے گھروں سے، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھر سے، او بیوت اخواتکم، یا اپنے بہنوں کے گھر سے، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھر سے، او بیوت عماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھر سے، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھر سے، او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھر سے، او ما ملکت مفاتحہ ہو، یا ان گھروں سے جس کی کنجیاں تمہارے پاس ہوں، جس کے تم مالک ہو، او صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے گھر سے، ایک تو اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ خاص طور پہ شروع میں تذکرہ ہے اندھے کا، لنگڑے کا، بیمار کا، کہ عام طور پہ معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جس طرح یہ اپاہج لوگ ہوتے تھے، یہ جہاد وغیرہ پر اور مہمات پر جا نہیں سکتے تھے، تو بعض اوقات صحابہ کرام اپنے گھروں کی کنجیاں ان کو دے جاتے تھے یا کہہ جاتے تھے کہ بھئی پیچھے سے ہمارے گھروں میں جا کے جو ہے وہ کھا پی لیا کرو اور فائدہ اٹھا لیا کرو، لیکن یہ اس سے حیا کرتے تھے، یا یہ ہے کہ یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ دوسرے نارمل لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے کھانے میں اعتراض کرتے تھے، ان کو لگتا تھا کہ ہم ان کے پاس بیٹھیں گے تو لوگوں کو ذرا وحشت سی ہوگی، اور جو دوسرے لوگ ہوتے تھے جو بھلے چنگے ہوتے تھے وہ بھی ان کو اپنے ساتھ بٹھائے کھلانے میں ذرا جو ہے تنگی محسوس کرتے تھے کہ بھائی یہ لوگ ہیں، یہ معذور ہیں، اگر ہم مل کے کھائیں گے تو ہم تیز تیز کھا لیں گے اور یہ اتنی تیز سے کھا نہیں سکیں گے تو یہ پیچھے رہ جائیں گے تو کوئی زیادتی نہ ہو جائے، تو ایک تو اس پہلو سے کہا گیا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کھا لیا کریں، اکٹھے مل کے بھی کھا لیا کریں، اور یہ بھی کہے کہ بھائی اگر کسی کو کسی کے گھر کی کنجی دے دی گئی ہے تو وہ اس میں جو ہے حیا نہ کریں، جائیں اور وہاں جا کے کھا لیں، یا ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی معذور، کوئی اپاہج آیا ہے کھانا مانگنے کے لیے، آپ کے پاس کھانا نہیں ہے تو آپ اس کو بے تکلف اپنے کسی کزن کے گھر، چچا تایا بھائی کے گھر، دوست کے گھر لے گئے اور وہاں جا کے اس کو کھانا کھلا دیا، تو کہا کہ ان چیزوں میں کوئی پریشانی کی، کوئی تنگی کی بات نہیں ہے، لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم مل کے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، وہی بات کہ یہ لوگ اکٹھے بیٹھ کے بھی کھا سکتے ہیں، اسی طریقے سے کچھ لوگ ہوتے تھے یہ خیال کرتے تھے کہ بھئی اکیلا کھانا جو ہے شاید گناہ کی بات ہے، ہمیشہ اہتمام کرتے تھے کہ ساتھ کسی کو بٹھائیں، کہا کہ نہیں، جیسے ہو مل جل کے بھی کھا لو، علیحدہ علیحدہ بھی کھا لو، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، تو جب تم داخل ہو گھروں میں تو اپنے اوپر ایک دوسرے کو سلام کرو اس گریٹنگ کے ذریعے جو اللہ کی طرف سے ہے اور بہت برکت والی اور بہت پاکیزہ ہے. یعنی اللہ نے جو تمہیں تحیت کا طریقہ بتایا ہے وہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کہا کہ ان پاکیزہ الفاظ کو استعمال کرو, خود ساختہ الفاظ جو ہے وہ استعمال نہ کرو. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون, اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, حقیقی اہل ایمان تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ, اور جب وہ ان کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں ہوں, عید کی نماز ہے, جمعے کی نماز ہے, کوئی جہاد کا معاملہ ہے, کوئی اور مہم ہے, لم يذهبوا, تو وہ نہیں جاتے, حتیٰ يستأذنوا, یہاں تک کہ نبی سے اجازت نہ لے لیں. ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله, بے شک وہ لوگ کہ جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں اللہ پر اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی وہ ڈسپلن کے اندر رہتے ہیں اور اگر کہیں ضرورت سے جانا بھی ہو تو رسول سے پوچھ کے جاتے ہیں. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ, اور اے نبی اگر یہ آپ سے اپنے کسی خاص معاملے کی وجہ سے کسی کام کے لیے اجازت طلب کریں تو جن کو چاہیں آپ اجازت دے دیں, یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے اذن کو اور استئذان کو قبول کریں, جس کو چاہیں اجازت دیں, جس کو چاہیں روک لیں. اور پھر وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ, لیکن اللہ سے ان کے لیے مغفرت بھی طلب کریں, کیونکہ بہرحال اگر آپ ان کو اجازت دے بھی دیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے کسی اور کام کو اس کام پہ ترجیح دی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور دین کے اجتماعی کام پر اپنے کسی ذاتی کام کو ترجیح دی, تو ٹھیک ہے اس کی اجازت ہے, لیکن بہرحال ایک کوتاہی انہوں نے کی ہے, اس کے لیے اللہ سے استغفار کیجئے. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, دیکھو رسول کا کے پکارنے کو آپس میں ایک دوسرے کے پکارنے پر قیاس مت کرو, اس کے برابر مت کرو. اس کے کئی مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ رسول اگر تمہیں بلائیں کسی کام کے لیے تو اس کو ایزی نہ لو, یہ مت خیال کرو کہ دوست یار بلا رہے ہیں چاہے تو پکار پر لبیک کہیں چاہے نہ جائیں. نہیں, کہا کہ رسول کسی کام کے لیے پکارتے ہیں تو تمہارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے, ضرور جاؤ. اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر خدا نخواستہ رسول تم سے ناراض ہو جائیں اور رسول دعا اعلیٰ یعنی تم پر کوئی بد دعا کریں تو کہا کہ اس کو بھی عام نہ سمجھنا, رسول جس کے خلاف بد دعا کر دیں وہ بھی شخص ہلاک ہو گیا. اور ایک تیسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ رسول کو پکارنا ایسے نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اس طرح سورہ حجرات کے شروع میں آئے گا کہ ولا ترفعوا اصوات لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم بعضا, اس طرح اونچی آواز میں ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہو, اونچی آواز میں ایک دوسرے کو پکار لیتے ہو, نام لے کے مخاطب کر لیتے ہو, رسول کو ایسے مت پکارو. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا, بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے خوب تم میں سے کون ہیں کہ جو کھسک جاتے ہیں, یعنی نظر بچا کے کھسک جاتے ہیں بغیر اجازت لیے. فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم, تو ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو نبی کی مخالفت کرتے ہیں, اس کے امر کے خلاف کرتے ہیں, کہ کہیں وہ کسی مصیبت کوئی مصیبت نہ ان پہ آ پڑے, کوئی فتنے کا شکار نہ ہو جائیں یا کوئی دردناک عذاب نہ ان پر آ جائے. اب ظاہر بات ہے یہ خاص کانٹیکسٹ میں آیت ہے لیکن یہ عام ہے, ہم سب کو بھی اپنے غریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ کن کن معاملات میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں, ان کے امر کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو کہا کہ ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو مسلسل رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں کہ کہیں ان پر کوئی آزمائش فتنہ نہ آ جائے یا کسی دردناک عذاب کا شکار نہ ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری, جو شخص میرے معاملے کی میرے حکم کی نافرمانی کرے گا مخالفت کرے گا اس پہ ذلت اور چھوٹا پن تھوپ دیا گیا, لکھ دیا گیا. ان للہ ما فی السماوات والارض, آگاہ ہو جاؤ بے شک جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے, اللہ ہی کی ملک ہے. قد یعلم ما انتم علی, اس وقت بھی جو جس حال میں تم ہو اللہ خوب جانتا ہے اس کو. ویوم یرجعون الیہ, اور جب تم اس کے پاس لوٹ کے جاؤ گے اس وقت بھی وہ تمہارا سارا کچا چھٹا اس سے واقف ہے. فینبئہم بما عملوا, تو جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو اللہ تمہیں جتلا دے گا, تم پہ واضح کر دے گا. واللہ بکل شیء علیم, اور جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. سورۃ الفرقان مکیہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ فرقان ہے، مکی سورت ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بہت بابرکت فیض رساں ہیں وہ ہستی جس نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی الفرقان اتارا، قرآن مجید اتارا، حق و باطل میں تمیز کرنے والا کلام اتارا۔ کیوں؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ ہو جائے تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ تمام انسانوں کی طرف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے باقی انبیاء پر جو خصوصیتیں دی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ باقی تمام لوگوں کو ایک متعین قوم کی طرف مبعوث کیا گیا، جبکہ مجھے تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ ولم یتخذ ولدا، اور اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور کوئی بھی بادشاہت میں اس کا ساجھی نہیں ہے۔ وخلق کل شیء، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ فقدرہ تقدیرا، اور اس کا ایک خاص اندازہ ٹھہرایا، ہر چیز کو ایک خاص تقدیر سے، ہر چیز کی ایک خاص ایسٹیمیشن ہے۔ اسی سے تقدیر کا لفظ ہے کہ ہر چیز کا ایک پیمانہ مقرر ہے، کوئی چیز بھی جو ہے اللٹپ نہیں ہے۔ واتخذوا من دونہ آلہا، اور ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے اور معبود بنا رکھے ہیں۔ لا یخلقون شیئا، جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے۔ وہم یخلقون، بلکہ ان کو پیدا کیا گیا ہے، وہ خود مخلوق ہیں۔ ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اور وہ تو اپنی ذات کے بارے میں بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور وہ اختیار نہیں رکھتے نہ مرنے پر، نہ جینے پر، اور نہ دوبارہ جی اٹھانے پر۔ اللہ تو وہ ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا، وہی ہے جو انسانوں کو مارے گا، اور وہی ہے جو ان کو دوبارہ سے کھڑا کر دے گا۔ تو کہا کہ ان کے جھوٹے معبود ان میں سے کچھ بھی نہیں کرتے۔ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افکن افتراہ، اور کہا ان لوگوں نے، انہوں نے کفر کیا، کہ یہ نہیں ہے مگر ایک جھوٹ، ایک طوفان ہے جو انہوں نے خود سے گھڑ لیا ہے۔ وآعانہ علیہ قوم آخرون، اور اس پر ان کی مدد کی ہے کچھ اور لوگوں نے، اہل کتاب نے، کوئی یہود و نصارہ ہیں، کوئی عجمی غلام ہے جو ان کو ڈکٹیٹ کراتا ہے۔ فقط جا او ظلم و زورا، بے شک وہ آ گئے بہت زیادتی پر اور جھوٹ پر۔ وقالو اساطیر الاولین، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اگلوں کے قصے ہیں۔ اقتطبہا، جس کو اس نے لکھ رکھا ہے۔ فہی تملا علیہ بکرت و اسیلا، وہی اس کو املا کرائی جاتی ہے صبح و شام، پرانوں کے قصے ہیں، مائتھولوجیز ہیں۔ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، اے نبی فرما دیجئے، اس قرآن کو نازل کیا ہے اس ہستی نے جو جانتا ہے بھید کو آسمانوں کے اور زمین کے۔ انہ کان غفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وقالو ما لہذا الرسول، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے، یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق، یہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، تو کیوں ایسا نہیں ہوا کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ اتارا جاتا جو لوگوں کو اس سے خبردار کرتا، یعنی ہٹو بچوں کی صدا لگاتا، اسکارٹ کرتا ان کو۔ او یلقا الیہ کنزن، یا ان کی طرف اتارا جاتا کوئی خزانہ۔ او تکون لہ جنت یأکل منہا، یا اس کے لیے ایک باغ پیدا کر دیا جاتا جس میں سے یہ بے تکلف کھاتا۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور ان ظالموں بے انصافوں نے یہ کہا کہ تم پیروی نہیں کرتے مگر ایک مسحور آدمی کی، یعنی اس پر جادو کیا گیا تم اس کی پیروی کرتے ہو۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، اے نبی ذرا دیکھیے یہ آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ فضلوا، یہ بہک گئے ہیں۔ فلا یستطیعون سبیلا، تو یہ راہ نہیں پاتے۔ تبارک الذی ان شاء، بہت بابرکت ہے وہ اللہ اگر چاہے، جعل لک خیرا من ذلک، یہ تو بہت چھوٹی چیزوں کی فرمائشیں کر رہے ہیں، باغ اگائے اور یہ ہو جائے، فرشتہ آ جائے۔ کہا کہ وہ آپ کے لیے اس سے کہیں بہتر مقرر کر دے، اور وہ کیا ہے؟ جنات تجری من تحتی الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے بہتی ہوں گی ندیاں۔ ویجعل لک قصورا، اور بنا دے آپ کے لیے محلات۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آزمائش برقرار رہے اور لوگ دلیل کی بنیاد پہ مانیں۔ بلکذبوا بالساعۃ، بلکہ ان لوگوں نے جھٹلایا الساعۃ کو، دنیا کے خاتمے کو۔ وآتتنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا، اور بے شک وہ جو قیامت کی تکذیب کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھی ہے آگ، جہنم کی آگ۔ اذا رأتهم من مکان بعید، جب وہ دیکھیں گے جہنم کو دور سے۔ سمعوا لها تغیظا و زفیرا، تو وہ اس کو سنیں گے، اس کا جھنجھنانا اور اس کا دھاڑنا، اس کا چلانا۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ، اور دور سے تو سنیں گے اس کی چنگھاڑ، اس کا غیظ و غضب، اور جب اس میں ڈالا جائے گا ان کو ایک تنگ جگہ میں زنجیر ڈال کر، یعنی بالکل قید کر کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کو اس قید خانے میں ڈال دیا جائے گا، داؤ ہنالی کا صبورا، تو وہاں پھر وہ ہلاکت اور موت کو پکاریں گے کہ بھئی ہمیں موت آ جائے، ہمیں فنا کر دیا جائے۔ لا تدعو الیوم صبورا واحدا، آج ایک تباہی، ایک بربادی، ایک موت مت پکارو، ودعو صبورا کثیرا، اور اب تو تمہیں بار بار بہت زیادہ موتوں کو پکارنا، یہاں تو ایک مرتبہ تمہاری جان نکلے گی، دوبارہ تمہیں جان دے دی جائے گی، اور یہ کام ہوتا رہے گا۔ قل اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون، اے نبی پوچھیے کیا یہ انجام بہتر ہے یا وہ ہمیشگی کا باغات کا باغ جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقین سے، یعنی ایک انجام یہ ہے کہ جہنم میں تنگ جگہ میں قید کر کے ڈال دیا جائے اور بار بار کا وہاں مرنا ہے، اور ایک وہ جنت ہے، وہ باغ ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقین سے، کانت لہم جزاء و مصیرا، وہ ان کے لیے بدلہ بھی ہوگا اور ان کے پھرنے کی جگہ بھی ہوگی، لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، وہاں ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ یہ معاملہ رہے گا، کان اعلیٰ ربی کا وعدم مسئولا، اور یہ بات آپ کے رب کے ذمے ہے، ایک ایسا وعدہ ہے کہ جس کے بارے میں سوال ہوگا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ دن جس دن اللہ ان سب کو جمع کرے گا اور جن کو اللہ کے سوا یہ پوچھتے ہیں ان کو بھی جمع کرے گا، فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، تو ان سے پوچھے گا جن کو یہ معبود بناتے تھے، کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا یا یہ خود راہ سے بھٹک گئے تھے؟ قَالُوا سُبْحَانَكَ، یعنی فرشتوں سے، اولیاء سے، انبیاء سے پوچھے گا، قَالُوا سُبْحَانَكَ، وہ کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے، ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہمارے لیے ممکن ہی نہیں تھا، ہمارے شایان ہی نہیں تھا کہ ہم تجھے چھوڑ کر کسی کو اپنا ولی یا دوست بناتے، ولیکن متعتہم و آباءہم، بلکہ ہوا کیا کہ تو نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو دنیا میں برتنے کا سامان دیا، حتیٰ نسو ذکر، یہاں تک کہ یہ یاد کو بھلا بیٹھے، وکانو قومم بورا، اور یہ لوگ تھے ہی تباہ ہونے والے، فقط کذبوکم بما تقولون، تو جو کچھ تم یہ کہتے ہو تمہیں یہ جھٹلا چکے، تمہاری تکذیب کر چکے، فما تستطیعون صرفا ولا نصرا، تو تمہیں اب نہ لوٹا سکتے ہیں اور نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، یعنی کہا کہ بھئی جن پر تمہیں آسرا تھا، جن پہ بھروسہ تھا، وہی تمہارا انکار کر رہے ہیں، وَمَن يَظْلِم مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور جو کوئی بھی تم میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو ایک بڑا عذاب چکھائیں گے، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور نہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا رسولوں میں سے کسی کو، إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، مگر یہ کہ وہ بھی کھانے کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے، جو پہلے کہا نا مال حضرت رسول، اس کا جواب دیا جا رہا ہے، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا، اَتَصْبِرُونَ، تو اہل ایمان کیا تم اس آزمائش پہ پورے اترو گے، کیا ثابت قدم رہو گے، وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور آپ کا رب اس کو دیکھتا ہے۔ ایک رکوع اور پڑھ لیتے ہیں، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، اور کہا ان لوگوں نے جو ہماری ملاقات کی امیدوار نہیں ہیں، جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا، کیوں نہیں ہمارے اوپر فرشتوں کو اتارا جاتا یا ہم کھلی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیتے، بھائی فرشتے آ جائیں، اللہ تعالیٰ آ جائیں تو ہم کھلی آنکھ سے دیکھ لیں، لقد استکبروا فی انفسہم، انہوں نے اپنے جی میں بڑا تکبر کیا، وعطوا عطوًا کبیرا، اور سر چڑھے اور بہت بڑی سرکشی کی، ویوم یرون الملائکۃ لا یوم یرون الملائکۃ لا بشرا یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا، وہ دن کہ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن ان کے لیے کوئی خیر کی خبر نہیں ہوگی، کوئی بشارت نہیں ہوگی، کیونکہ فرشتے تو اللہ کا عذاب لے کر آتے ہیں، فیصلہ لے کر آتے ہیں، تو اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی بشارت نہیں ہوگی، اور اس دن وہ کہیں گے کہ اس عذاب سے کوئی اوٹ ہو جائے، کوئی جو ہے پناہ مل جائے، کوئی آڑ ہو جائے، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور جو کچھ انہوں نے دکھاوے کے اعمال کیے ہوں گے ہم اس کی طرف بڑھیں گے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم اس کو کر دیں گے اڑتی ہوئی خاک، بالکل ایک دھیلے کا وزن ان کا نہیں ہوگا، اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، جو جنت والے ہیں یہ وہی بات ہے جو ابھی پیچھے پڑ چکے ہیں، وہ سراب ہوگی، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہوگی، اللہ کے ہاں جب پہنچیں گے تو اللہ ان کا حساب کر دے گا، اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، تو جنت والے اس دن بہتر ٹھکانے میں ہوں گے اور بہت اچھی آرام گاہوں میں ہوں گے جہاں پہ وہ قیلولہ کریں گے، وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور جس دن آسمان پھٹ جائے گا بدلیوں سے، وَنُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ تَنزِيلًا، اور اتارے جائیں گے فرشتے پے در پے، آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے تار لگائے آئیں گے، الملک یومئذ الحق للرحمن، آج کے دن ساری بادشاہی سچی بادشاہی رحمان کے لیے، اس وقت بھی رحمان کی بادشاہی ہے، تکوینی طور پر جو ہے اسی کا حکم چل رہا ہے، لیکن اس وقت چونکہ اختیار دیا ہے انسانوں کو اور جنات کو تو لوگ اپنی اپنی بادشاہت اس کے تخت بھی جو ہے جما لیتے ہیں، لیکن اس دن سارا اختیار ختم ہو جائے گا، اللہ کے ہاتھ میں کل اختیار ہوگا، وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا، بہت مشکل ہوگا، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور وہ دن کہ جس دن یہ ظالم اپنی انگلیاں کاٹیں گے اور گویا بہت ہی حسرت کریں گے، یقول یا لیتنی، وہ کہیں گے اے کاش کہ اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ میں نے رسول کے ساتھ راہ پکڑ لی ہوتی، رستہ اختیار کر لیا ہوتا، رسول کی بات مان لی ہوتی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے میری خرابی، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، وہ فلاں چاہے دنیا کا کوئی مشرک ہے یا کوئی لیڈر ہے یا شیطان ہے، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے تو مجھے بہکا دیا تھا اس یاد دہانی سے، اس نصیحت سے، اس قرآن سے، اس کے بعد کہ جب وہ میرے پاس آئی، وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان تو انسان کو بہت ہی دغا دینے والا ہے، وہ انسان کو ابھارتا ہے، دھوکہ دیتا ہے اور عین وقت پر جو ہے پیٹ دکھا دیتا ہے، وقال الرسول، اور رسول نے کہا یا رسول کہیں گے، یا ربی، اے میرے رب، ان قومی تخرو حاد القرآن محجورا، کہ میری اس قوم نے اس قرآن کو ایک چھوڑی ہوئی چیز بنا دیا، ایک متروک چیز بنا دیا، اب ظاہری بات ہے ایک تو وہ لوگ ہیں جو مشرکین ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس کا انکار کر دیا، اس کی تکذیب کر دی، لیکن ہجر قرآن جو ہے اس کی اور بھی شکلیں ہیں، حافظ ابن قیم علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اس کی کئی شکلیں ہیں، ایک ہجران قرآن مجید کا کیا ہے کہ اس کو سنا نہ جائے، اس کی طرف کان نہ لگائے جائیں، اس پہ توجہ نہ کی جائے، دوسرا ہجر اس کا کیا ہے کہ اس کو حکم نہ بنایا جائے، اس کے مطابق عمل نہ کیا جائے، پھر ایک اور ہجران کیا ہے کہ اس پہ تدبر نہ کیا جائے، اس پہ غور و فکر نہ کیا جائے، پھر فرماتے ہیں ایک اور ہجران اس کا کیا ہے کہ اس کے مطابق اپنی باطنی بیماریوں کا علاج نہ کیا جائے، التداوی والاستشفاء بالقرآن، قرآن مجید کے ذریعے دوا دارو کرنا اور شفا کرنا، باطنی امراض، کینہ، حسد، بغض، اس کا علاج نہ کرنا، تو کہتے ہیں سارے قرآن مجید کے ہجران میں شامل ہیں، اس کو سننا نہ، اس کو پڑھنا نہ، اس پہ عمل نہ کرنا، اس کو حکم نہ بنانا، اس کو اپنی باطنی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال نہ کرنا، تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم ان میں سے کن کن مہجوریوں کا شکار ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طریقے سے ہم نے بنا دیے ہیں ہر نبی کے لیے کچھ دشمن، مجرمین میں سے بڑے بڑے دشمن ہیں جو مقابل میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور بے شک آپ کا رب کافی ہے رہنمائی کرنے کے لیے اور مدد کرنے کے لیے، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں قرآن ان پہ اتارا گیا یک بارگی، ایک دم ون پیس میں کیوں نہیں اتارا گیا، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، اب کہا کہ ایک حکمت تو یہ ہے تاکہ ہم ثابت قدم رکھیں اس کے ذریعے آپ کے دل کو، اور تاکہ آپ اس کو ٹھہر ٹھہر کے سنائیں، یعنی قرآن مجید یکبارگی کیوں نازل نہیں ہوا، ایک تو پیغمبر کے حوالے سے ہے کہ ظاہری بات ہے یہ قول ثقیل ہے، آپ اس کا تحمل نہ کر سکتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو بھی سہولت ہے، بتدریج احکامات آپ ان کو دیتے ہیں تو لوگوں کے لیے بھی سہولت ہوتی ہے، تو کہا کہ اس کے ذریعے ہم دل آپ کے دل کو جماؤ عطا کرتے ہیں، جیسے جیسے حالات آتے ہیں ویسی ویسی رہنمائی دے دیتے ہیں آپ کو، وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور نہیں لاتے تیرے پاس کوئی بھی مثل، یعنی کوئی بھی سوال، کوئی بھی اشکال، مگر یہ کہ ہم حق کے ساتھ آپ کے پاس، اللہ جنا کا بالحق، مگر یہ کہ ہم آپ کے پاس حق کو لے آتے ہیں، وہ احسن تفسیرہ، اور سب سے خوبصورت بات آپ پر کھول دیتے ہیں، یعنی جیسے جیسے اشکالات آتے ہیں ویسے جوابات دینا شروع کر دیتے ہیں، اور اچھی طرح ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں، اس کو کھولتے ہیں، الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو گھیر کے لایا جائے گا، ان کے منہ کے بل، اوندھے بل لایا جائے گا یا گرایا جائے گا جہنم میں، اولئک شر مکانا واضل سبیلا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ سب سے برا ہوگا اور یہ سب سے زیادہ راہ سے بہکے ہوئے ہیں، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم.